بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اور ہم پہنچے تھے شیخ ربیع رحمه الله کی شرح کے اس جملے پر، ويرون الترحم على جميعهم، اور سنن جماعت اصحاب الحديث الحديث عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے کہ تمام صحابہ پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. الترحم على جميعهم، تمام صحابہ پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں علیہم جميعا دون فرق، تمام صحابہ کے بغیر کسی کے تفریق ہے. ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور آپ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو سب سے چھوٹے صحابی ہیں ابو الطفیل، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی وفات سب سے آخر میں ہوئی، سعد بن یزید رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں سب کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم. یعنی تمام صحابہ، چاہے بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو جیسے بکر صدیق ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا صحابی جن کی وفات سب سے آخر میں ہوئی ابو الطفیل ہوں یا سعد بن یزید ہوں، ان تمام کے بارے میں ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم بغیر تفریق کے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، اور اس رضا کی دعا میں ان کے لیے رحمت کی دعا بھی ہے. تمام صحابہ کے لیے من اولہم الی آخرہم ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو جائے. پھر امام عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے تعلق سے، امہات المؤمنین کے تعلق سے، وَكَذَلِكَ يَرَوْنَ تَعْظِيمُ قَدْرِ أَزْوَاجِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ وَالدُّعَاءُ لَهُنَّ وَمَعْفِرَةُ فَضْلِهِنَّ وَالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے اصحاب الحدیث جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قدر جانتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے جو فضل ہے، ان کی فضیلت کو جانتے بھی ہیں، اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ امہات المؤمنین ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ امہات المؤمنین ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے، ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن والترحم علی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر رحمت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کی عزت اور آبرو کا دفاع بھی کرتے ہیں. الذب کہتے ہیں دفاع کرنے کو، والذب عنہن وعن اعراضہن، ان کا، ان کی عزت اور آبرو کا دفاع بھی کرتے رہتے ہیں. اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات ہیں، بیویاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو جائے. اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ امہات مؤمنین جو ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ازواج مطہرہ جو ہیں، یہ امہات مؤمنین بھی ہیں، کہ مومنوں کے مائیں بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مومنوں کو جانوں سے بھی زیادہ اولا ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، اور وہ ازواجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں ہیں ازواج ہیں وہ کون ہیں؟ امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں. تو قرآن مجید کی سایہ سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. یعنی کمال ہے، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ہے، بیٹی نسب کے اعتبار سے اور ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے اعتبار سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اور اللہ تعالی حرام کر دیا ہے مسلمانوں پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، تو امہات مومنین نسب کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ شان دی ہے، عزت دی ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ امہات المؤمنین ہیں، مرد اور عورتیں سب کے لیے امہات المؤمنین ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، موحد متبع سنت اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو تمام مسلمانوں کی مائیں جو ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، اور ہمیں اپنی ماؤں سے بھی زیادہ وہ پیاری ہیں اور ہم ان کا قدر و احترام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمام مسلمانوں پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المؤمنین سے کوئی بھی نکاح کرے. نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے حرام ہے، کیونکہ وہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، تمہارے لیے درست نہیں تھا، جائز نہیں کہ تم آپ وسلم کو اذیت پہنچاؤ. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے آپ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح کرو ہمیشہ کے لیے. یہ حرام ہمیشہ کے لیے، یعنی کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے جس میں آپ وسلم کی بیوی سے کوئی بھی نکاح کر سکے، نہ آپ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اور نہ ہی بعد میں جب تک حیات ہیں آپ وسلم کی بیویاں زندہ ہیں، تو کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تو بے شک یہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی عظیم ہے، کہ عام مسئلہ نہیں ہے. امہات مومنین کے قدر و قیمت، ان کی حیثیت، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے بہت بلند ہے، اس لیے کسی مومن کے لیے نکاح کرنا امہات مومنین سے جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عظیم معاملہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ذرا کی تہمت تو دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. فرق سمجھا آپ نے کہ حلال نکاح جو ہے وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم بات ہے، کوئی سوچے بھی کہ میں نے نکاح کرنا ہے امہات المؤمنین سے، سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان ذلک کان عند اللہ عظیما، تو کوئی زنا کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سورۃ الاحزاب نمبر 53-53. وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع رحمہ اللہ، لانہن امہات المؤمنین، کیونکہ یہ امہات المؤمنین ہیں. تو حرام ہے کسی کے لیے کہ وہ نکاح کرے آپ علیہ وسلم کی زوجات میں سے کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ امہات المؤمنین وہ افضل الامہات، وہ تمام ماؤں سے زیادہ افضل ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث جو ہیں. لیکن ایک فرق ہے، سمجھیں، جو نسب کی ماں ہے، جو سگی ماں ہے، اور آپ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری ماں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان میں ایک فرق ضرور ہے. نکاح تو نہ کوئی اپنی سگی ماں سے کر سکتا ہے اور نہ ہی امہات المؤمنین سے کر سکتا ہے، یہ تو پتہ چل گیا ہے. لیکن کیا کیونکہ مومنوں کی مائیں ہیں تو پھر محرم ہو سکتے ہیں مومن یا نہیں ہو سکتے؟ تو محرم کا ہونا اور چیز ہے، نکاح کا حرام ہونا اور چیز ہے. یعنی پردہ کریں گی کہ نہیں صحابہ سے جو غیر محرم ہیں؟ کیا ماں جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے پردہ کرتی ہیں؟ نہیں کرتے. نسب کی ماں تو پردہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. لیکن امہات المؤمنین میں یہ فرق ہے کہ وہ مائیں بھی ہیں لیکن جو غیر محرم مرد ہیں ان سے پردہ بھی کریں گے. تو اس لیے قاعدہ یہ ہے، اسے انڈر لائن کریں، لیکن فی الحرمت لا فی المحرمیہ، فی الحرمت لا فی المحرمیہ. کیا فرق ہے؟ یعنی نکاح کی حرمت میں تو وہ مائیں ہیں، محرمیہ میں یہ حکم نہیں ہے، یعنی جو بھی صحابہ ہیں جو محرم نہیں امہات المؤمنین کے، تو امہات المؤمنین کے لیے امائیں تو ہیں وہ، لیکن پردہ ان سے کریں گی. اس لیے پردے کا حکم کیوں تھا پھر، اگر صحابہ سارے جو ہیں وہ بیٹے ہی ہیں؟ اور اس زمانے میں یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تابعین تو نہیں تھے نا، اگر کوئی تھے تو ملاقات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ اویس القرنی موجود تھے لیکن ملاقات ہوتی ایمان لے کے تو صحابی بن جاتے، لیکن جو اس وقت موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یا مکہ میں، تو یا صحابہ تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر پردہ فرض کیوں ہوا؟ تو پردہ اس لیے فرض ہوا کہ جو محرم تھے تو ان کے لیے پردہ نہیں ہے، جو غیر محرم ہیں ان کے لیے یہ پردہ تھا، امہات المؤمنین پردہ کرتی تھی. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں سے جو غیر محرم ہیں ان سے پردہ کریں گی. اور اس کے ثبوت یہ ہے کہ امہات المؤمنین جو ہیں جو غیر محرم ہر مرد ہوتے ان سے، صحابہ اور تابعین میں سے جو بعد میں آئے، تو ان سے پردہ کیا کرتی تھی. پھر ایسا فرماتے ہیں ربیع رحمہ اللہ. اور اسی طریقے سے اصحاب الحدیث اور اہل حدیث جو ہیں، اہل سنت جماعت جو ہیں، یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ احترام کرتے اہل بیت کا، احترام اہل البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیتوں کا احترام کرتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا غدیر خم کے جو جگہ ہے جو مکہ مدینہ کے بیچ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی اور وعظ اور نصیحت کی، اور پھر یہ نصیحت کرتے ہوئے یہ یاد دہانی بھی کرائی اور فرمایا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبو، اے لوگو میں بشر ہوں، ان قریب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آنا ہے، یعنی وفات قریب ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو میں تمہیں دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. وانا تارک فیکم ثقلین، اولہما کتاب اللہ، اللہ تعالی کتاب جس میں ہدایت و نور، فیہ الہدی و النور، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به، اللہ تعالی کتاب تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ تعالی کی کتاب کو لازم پکڑو، فاستمسکوا به. اور پھر فرمایا وہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یہ یاد ہی کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا احترام اور قدر و قیمت جو ان کی ہے وہ اپنے دلوں میں رکھنا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے صحابہ کو اور ان کے بعد تمام امت کو کہ ان کے جو احترام ہے، جو ان کا وقار ہے، ان سے جو محبت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے کہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے امہات المؤمنین کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے آل بیت کے لیے بھی، جو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان تمام کے لیے جو ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کے احترام بھی کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے خلافت ہے. یعنی اس حدیث سے جو روافض ہیں، جو اہل بدعت ہیں، یہ معنی لیتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ذکر کیا اور پھر اہل بیت کا ذکر کیا ہے، تو اس سے ثابت ہو کہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کو سیدنا علی سب سے پہلے خلیفہ ہیں، تو اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. اس حدیث سے ان کا جو مقام ہے، جو قدر ہے، وہ احترام، یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ ہر مسلمان کے دل میں ہے. کوئی ایسا مسلمان اہل سنت میں سے نہیں ہے جو اہل بیت سے بغض کرتا ہو یا نفرت کرتا ہو. یہ نواصب کا کام ہے. نواصب یہ بدعتی گروہ ہے جو آل بیت سے بغض رکھتا ہے. شام میں ایسے لوگ تھے، موجود تھے اہل الشام جو ہیں، کیونکہ جنگیں ہوئی تھیں تو ان کا مسئلہ تھا آل بیت کے ساتھ. اس وجہ سے جو نواصب ہیں یہ اہل بدعت میں سے ہیں، اور روافض دوسری طرف جو غلو کرتے ہیں آل بیت میں، وہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں. تو جو اہل سنت جماعت ہیں وہ راستہ لیتے ہیں معیار عربی کا، الوسطیت کا راستہ ہے، غلو سے کام نہیں لیتے اور جو حق میں کمی بھی نہیں کرتے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن غلو سے کام نہیں لیتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، ان کے مشکل کش حاجت روے یا خلافت کے حقدار ہونا یہ عقیدہ جو ہے یہ درست نہیں غلط ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس سے یہ ثابت, تو اس حدیث سے خلافت ثابت نہیں ہوتی ان کے لیے کہ وہ ہمیشہ خلیفہ رہیں گے. اگر خلافت ان کے لیے ثابت ہوتی تو لوگوں کو وصیت ضرور کرتے کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا علی ہیں, اس حدیث میں واضح ہو جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی دیتا ہوں میرے اہل بیت میں یا اہل بیت میں, تو اس سے اگر خلافت کا ثبوت ہوتا تو واضح الفاظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا علی ہیں. تو یہ وضاحت اس حدیث میں نہیں ہے اور کسی اور حدیث میں بھی نہیں ہے. تو شیخ صفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خلافت اہل بیت کے لیے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو وصیت ضرور کرتے, لیکن یہ وصیت کی امت کے لیے, کیونکہ جو احترام ہے جو محبت ہے یہ دلوں میں ہونی چاہیے, تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کریں, ان کی قدر و قیمت کو جانیں, ان کی فضیلت جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت داری جو رشتہ داری ہے ان کو بھی اچھی طرح جان لیں, اور ہم ان کو آگے کر دیتے ہیں اگر دو برابر ہو جائیں تو ان کا حق زیادہ ہے. یعنی اگر دو صحابی ہیں علم اور فضل میں برابر ہیں, ایک اہل بیت سے دوسرے اہل بیت سے نہیں ہے, تو ہم کس کو آگے کریں گے؟ جو اہل بیت میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, پہلی بات یہ ہے کہ خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا ہے, ذکرکم اللہ فی اہل بیتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, قرابت دار ہیں, وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی ان سے محبت کی جائے اور ان کی احترام کیا جائے اور ان کی قدر کو ہم جان لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو ان میں سے, یعنی اہل بیت میں سے جو ہیں, جو تقی ہے, متقی ہے, صالح ہے, اور جس نے دین کو لازم پکڑا ہوا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہے, اگر کوئی بھی شخص ان کے برابر ہو جائے فضیلت میں اور علم میں, تو ہم اس کو آگے کر دیں گے, اس کی ترجیح دے دیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص وصیت بھی کی ہے. لیکن جو ان میں سے فاسق اور فاجر ہے تو اس کا معاملہ کوئی اور ہے. کیا فاسق فاجر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا میں سے ابو لہب, اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. تو کوئی رشتہ کام یہاں پہ آیا, کوئی رشتہ دار کا ہونا یا سگا چاچا کا ہونا کوئی فائدہ ملا؟ کوئی فائدہ نہیں ملا. قرآن مجید میں یہ سورت ہم پڑھتے ہیں اور تا قیامت تلاوت ہوتی رہے گی, جسے حدیث میں بھی آیا ہے جس کام میں اسے پیچھے کر دے نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. تو عمل میں جو پیچھے ہیں, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں, اہل بیت میں سے ہوں, لیکن فاسق یا فاجر ہیں, یا فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے, یا کسی محرمات کو کوئی ارتکاب کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں, تو ان کی قدر و قیمت جو ہے, اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہو, قرابت دار ہیں, تو وہ زیادہ حق رکھتے کہ متقی اور پرہیزگار ہوں. ان کو لاج رکھنی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے رشتہ دار ہیں, اور ان کو محرمات سے اجتناب کرنا چاہیے, وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ محرمات سے اجتناب کریں, اور فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ان کو ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوں, کیونکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ ان کو بخشی ہے. دیکھو نا, انسان کے بس کی بات ہے کون کس کا رشتہ دار ہونا ہے, کسی نے کہاں پہ پیدا ہونا ہے, اس میں انسان کا کوئی بس ہے؟ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ کوئی 1% بھی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور حکمت ہے کہ کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے. اس لیے کیوں بار بار اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار کے تعلق سے فرمایا ہے وہ بھی والدین احسان ہے, وہ بھی ذیل قربہ, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, حسن سلوکی کرنی ہے, اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ آپ کے والدین کون ہے, آپ کے رشتہ دار کون ہیں, اس میں ہمارا کیا انتخاب ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے منتخب کر دے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, تو قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھ, ہماری چوائس بعض اوقات کاش میرا بھائی فلاں ہوتا. آپ کو مسلمان بھائی ہے لیکن آپ کا نسب کا بھائی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار جو تمہارے لیے ہے وہ تمہارے اختیار سے بہتر ہے. اگر فاسق اور فاجر ہے آپ کے لیے آزمائش ہے تو آپ کرتے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا, نصیحت کا حق رکھتے ہیں کیونکہ مسلمان بھائی بھی ہیں اور سگے بھائی بھی ہیں, کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آپ کے لیے آزمائش ہے کہ آپ نے اس کو راہ راست پر کیسے لے کے آنا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دی ہے, آپ راہ راست پہ الحمدللہ. تو آپ اپنے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں اور اپنے بھائی کے لیے ہدایت کی دعا کریں, وہ حق رکھتا ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ, اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق اور عمر خطاب جو ہیں وہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرتے تھے اپنے گھرانوں سے بھی. جو اپنے گھر والے ہیں, اپنی فیملی جو ہے, ان کو ان سے زیادہ ترجیح دیتے تھے آل بیت کو. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں, جو مولا ہیں یعنی جو آزاد کردہ غلام ہیں, ان کی جو اولاد ہیں ان کو بھی ان کی قدر و قیمت اور حیثیت اور کی جانتے تھے اور احترام بھی کرتے تھے. شیخ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو نسبت عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ آگے کر لیتے تھے, جبکہ دونوں جو ہیں برابر تھے. عمر میں سیدنا اسامہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر تقریباً برابر کی عمر کے تھے. لیکن سیدنا عمر جو ہیں عطا دینے میں سیدنا اسامہ کو زیادہ دیتے تھے اپنے بیٹے سے بھی, جبکہ سیدنا اسامہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, آل بیت میں سے بھی نہیں ہیں, اور آپ سیدنا عمر کے رشتہ داروں میں سے بھی نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے پر ترجیح دیتے تھے سیدنا اسامہ کو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے, اور جو ان کے والد تھے سیدنا حارث رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جہلیت میں بیٹے تھے, وہ بولو بیٹے سے کہتے ہیں وہ تھے. جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر اس وقت سے مولا کہنا شروع ہو گیا کہ ان کے مولا ان کے دوست ہیں, اور سیدنا اسامہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کے پیارے ہیں. جیسا زید بن حارثہ جو ہیں, زید بن حارثہ جو ہیں سیدنا اسامہ کے والد جو ہیں, وہ اصل بہت پیارے تھے, ان کا بیٹا بھی پیارا تھا, تو کہتے ہیں پیارے کیا پیارا اس طریقے سے. تو یہ بھی قدر جانتے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے تھے, جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم متفق حدیث میں آیا ہے, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں جو قرابت دار ہیں میں اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ صلہ رحمی کرنا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ, یعنی ہمارے اوپر جو ہم رشتہ دار ہیں ان سے کے ساتھ اچھا سلوک اس صلہ رحمی فرض ہے. تو سر بکر صدیق قسم کھا کے یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنا, صلہ رحمی کرنا میں اپنے قرابت داروں سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں, ان کو مجھے زیادہ پسند ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ, لیکن جو روافض ہیں وہ اس معاملے کا اعتراف نہیں کرتے, اس کو نہیں مانتے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت سے اور اہل بیت سے کتنے محبت کرتے تھے, خصوص طور پر سیدنا ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ کتنی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. صحابہ کرام میں ان چاروں خلفاء راشدین میں بہت بڑا پیار تھا, اور تینوں جو خلفاء راشدین ہیں سیدنا ابوبکر عمر اور عثمان سیدنا علی سے اور آل بیت سے بہت محبت کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے, ان کو قدر جانتے تھے, اور سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کی اولادوں کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ اولاد دیکھے سیدنا علی کے اولادوں میں سے دیکھے ابوبکر عمر کا نام آئیں گے, ان کے اولاد میں سے دیکھے علی ان کی نسل میں اولاد میں یہ سب نام موجود ہیں ان کی اولادوں میں. وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اب جسے نفرت کرتے ہو اپنے اولاد کا نام رکھو گے آپ کبھی؟ سبحان اللہ. ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، دعائیں بھی دیتے تھے، اور ایک دوسرے سے شادی بھی کی ہیں، جیسا فرمایا تزاوج والتصاہر الی آخرہ. جس سب نفرت کرتے ہیں بیٹے کا رشتہ دیں گے آپ کبھی؟ سبحان اللہ. تو رشتے کا قائم ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ قرابت داری قائم کرنا جسے مصاہرت کہتے ہیں شادی بیاہ میں، یہ ثبوت ہے کہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے اور حق بھی جانتے تھے. تو شیخ صاحب فرماتی ہیں جو بہت بڑا خلا اور گیپ ہے جو ابرار المجوس نے، جو مجوسی کو اولاد نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ہیں، یہ صرف صحابہ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن حقیقتاً، کیونکہ یہ جو خباثت ہے اور یہ جو کینہ ہے اور بغض ہے اور حقد جو رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، یہ صرف اور صرف تب ممکن ہے، تب قائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنوں کے لیے دشمنی ہو. تو حقیقت دشمنی جو ہے وہ صحابہ کرام سے نہیں ہے، روافق کی دشمنی جو ہے وہ حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہے اور تمام مومنین سے ہے. لیکن وہ چھپتے ہیں اور اوڑ بناتے اہل بیت کو تاکہ اپنے جو خبیث ان کی جو سیاسی مقاصد ان کو پایا جائے یا وہ پا سکیں، قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہلاک کرے. لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے ان باطل مقاصد کو حاصل کریں، اور کیونکہ وہ اپنے باطل مقاصد کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں. تو اپنے اس مکر اور اپنے قید اور دھوکے سے اور جھوٹ باندھنے سے، اور ان سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں لَأَكْذَبَ مِنْهُمْ، روافض سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں ہے. پھر وہ غلو سے کام لیتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے، یہاں تک کہ انہیں الہ اور معبود بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان طریقوں سے راضی نہیں ہوتا. تو یہ چند اہم باتیں تھیں صحابہ کرام کے تعلق سے اور امہ المؤمنین اور اہل بیت کے تعلق سے. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حسن جماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے بالکل واضح ہے، اور کوئی شخص پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا عقیدہ مکمل طور پہ درست نہ ہو. کیونکہ ہم یہ جب عقیدے کے اصول اور مسائل بیان کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے یاد رکھیں. ہم یہ درس عقیدہ کا درس ہے، ہم پڑھتے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. عقیدہ کا لفظ، عقیدہ کا لفظ عقدہ سے لیا گیا ہے، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو. یہ وہ علمی مسائل ہیں جو کوئی شخص اپنے دل میں گرہ لگا کے اسے مضبوط کر دیتا ہے اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے. عام مسائل نہیں ہیں یہ، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ان عقیدے کے مسائل سے جڑی ہوئی ہیں. اور جو اساس ہے عقیدے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اساس ہے. اور اسی اساس سے پھر یہ فرق باقی نکلتے ہیں. کلمہ توحید کے لیے چیزیں لازم اور ملزوم ہیں کہ آپ کا عقیدہ اس وقت تک مکمل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام لوازمات جو ہیں لا الہ الا اللہ کے وہ آپ پورے حاصل نہیں کر لیتے. ان میں سے آل بیت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرب رشتہ داروں کے ساتھ، امہات المؤمنین کے ساتھ اور تمام صحابہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، دل میں، میرے دل میں ان کے لیے کیا ہے؟ اگر محبت ہے، احترام ہے، ان کے لیے دعا ہے اور ان کے راستے کے اتباع موجود ہے تو یہ صحیح عقیدہ ہے. اگر صحابہ میں سے، امہات المؤمنین میں سے یا اہل بیت میں سے کسی کے لیے بغض ہے، نفرت ہے یا کوئی بھی کینہ ہے تو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. تفریق نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. ہاں فضل ہے، محبت سب کے لیے ہے، احترام سب کے لیے ہے، اتباع ہم سب کی کرتے ہیں. جن مسائل میں صحابہ کا اجماع ہے ہم ان مسائل کو لازم پکڑتے ہیں، اور عقیدے کے مسائل میں کسی صحابہ کو کوئی اختلاف نہیں تھا جو اصول ہیں. اس لیے ہم کہتے کہ ہم اصول میں سلفی ہیں، صحابہ اور سلف کی اتباع کرنے والے ہیں. فروع میں بھی ہم سلفی ہی ہیں، کیونکہ جن فروع مسائل میں ان کا اجماع ہے ہم ان کو منعن سے تسلیم کرتے ہیں. جن میں اختلاف ان کا ہوا ہے اگر ہمارا بھی اختلاف ہوتا تو اس سے گنجائش ہے، اگر ہوتا ہے تو. اور طریقتاً بھی ہم سلفی ہیں، ہمارا طریقہ، ہمارا راستہ، ہمارا دین کو سمجھنے کا طریقہ، ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، یہ تمام سلف اور صحابہ کے مطابق ہے. ان میں جب ہم کہتے ہیں صحابی تو ان میں ہمیشہ یاد رکھیں تمام صحابہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور آل بیت بھی شامل ہیں. جو صحابہ آل بیت میں وہ بھی شامل ہیں، ہم الگ سے نہیں کہتے صحابہ اور آل بیت اہل بیت. سیدنا علی بھی شامل ہیں، سید حسن حسین بھی شامل ہیں، سید فاطمہ بھی شامل ہیں، تمام صحابہ جن کا تعلق آپ وسلم کی رشتہ داری سے ہے، قرابت داری سے ہے، وہ تمام صحابی کے لفظ میں شامل ہیں. لیکن بعض اوقات ہم تفصیل جب بیان کرتے ہیں تو الگ الگ سے نام لے کے، الگ الگ سے ان گروہوں کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں اور تفصیل بیان کرتے ہوئے ان کا الگ سے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق اور کیا عقیدہ ہے. ورنہ صحابہ کے لفظ میں تمام شامل ہیں. اہل سنت کے نزدیک جب کہتے ہیں صحابہ سے محبت، سب صحابی شامل ہیں، یعنی کہ ابوبکر صدیق، عمر، سیدنا عثمان، جیسے کہ روافض کرتے ہیں. جب وہ آل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، ان کے نزدیک صحابہ کا نام لیتے نہیں ہیں، تو آل بیت امام معصوم کی بات کرتے تو یہ ایکسکلوڈ کر نکال دیتے تمام صحابہ کو، سوائے چند کے جن کو وہ حق میں خیر پہ سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کا لفظ آ گیا، تمام صحابہ کے لیے برابر ہم عقیدہ رکھتے ہیں. ہاں تفضیل موجود ہے، بیس سب کی برابر ہے. تفضیل، فضیلت کس کی ہے؟ اب محبت، احترام میں اگر دونوں برابر ہیں، ایک صحابی ہے، ایک آل بیت میں سے ہے، تو آل بیت کو ہم زیادہ آگے کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص وصیت فرمائی ہے، کیونکہ خاص خیال رکھنا ہے، تو اس خاص خیال رکھنے کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سے ہم زیادہ محبت، زیادہ ان کے فضل اور ان کی زیادہ حیثیت کو اور احترام کو جانتے ہیں. ہاں اگر بات خلافت کی آتی ہے تو اور معاملہ ہے. خلافت کی ترتیب واضح ہو چکی ہے، رسول جماعت کے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی ہیں چوتھے نمبر پہ. علی دا پہلا نمبر نہیں ہے خلافت میں. سیدنا علی کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے، ہم اپن تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. جو سیدنا علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہمارے نزدیک. جا کے اپنے ایمان کو دیکھے، ٹٹول کے دیکھے، جو بغض رکھتا ہے صحابہ سے وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ اور بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو تمام صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ کافر، دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ کبھی بھی کسی مومن کے دل میں بغض صحابہ اور امام جمع نہیں ہو سکتے. تو عقیدے کے چند اہم مسائل ہیں جن میں امام ابو عثمان صدیق رحمہ اللہ نے تھوڑی مزید تفصیل بیان کی ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یا ہمارا موقف کیا ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس میں پھر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ پھر بیچ میں جو حکمران وقت ہے اس کے تعلق سے بھی ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام کے آپس میں جو جھگڑے ہوئے، جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہمارا موقف کیا ہے. سکوت کا ہے، ہم خاموش اختیار کرتے ہیں جو جھگڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی غلطی ہے کہ نہیں ہے، یا فلاں کی غلطی ہوئی فلاں کو کیا کرنا چاہیے تھا. وہ صحابہ تھے، وہ علماء تھے، مجتہدین تھے، ان میں سے جس کی کوئی غلطی ہوئی تو اجتہادی غلطی ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، ایک اجر کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جن کی غلطیاں تھیں جو حق پر تھے ان کو دوگنا اجر مل گیا. ہمارا تو یہ ایمان ہے. تو اس کے پیچھے رہنا، کھوج میں رہنا کہ کیا غلطی ہے، کیوں ہوئی ہے، کس کی کیا ہے، اس کو یہ کرنا وہ کرنا، ہمارے کام ہی نہیں ہے یہ. اگر آپ کر سکتے ان کے لیے دعا کریں، آپ کر سکتے ان کے احترام، محبت خود بھی کریں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی یہ دعوت دیں، لیکن خود بھی بغض نفرت رکھنی ہے، دوسروں کو بھی نفرتوں کی باتیں کرنی ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ خوارج کا طریقہ ہے اور روافض کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ ہرگز نہیں ہے، اور اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. والدین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی شخص آپ کے والدین کی برائی کرتا ہے، اچھا لگتا ہے؟ آپ سنیں گے؟ جبکہ جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، فیملی میں جھگڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. کوئی باہر کے بندہ آ کے آپ کی فیملی کے بارے میں کہے فلان فلان سے غلطی ہوئی ہے، آپ کی ماں کی غلطی ہے یا باپ کی غلطی ہے، آپ سنیں گے؟ خوش ہوں گے آپ؟ میرے بھائی جب ہم کہتے ہیں ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں پیارے ہیں، ہمارے باپوں سے بھی ہمیں زیادہ پیارے ہیں، ان میں جو جھگڑے ہوئے ہیں ان کی کھوج جو ہے نا تفصیل میں جا، ہمارا کام ہی کیا ہے، اس کا فائدہ ہی کیا مجھے بتائے، سوائے بغض کے، نفرت کے اور کینے کے، امت میں تفرقے کے. جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی تو کافی نہیں ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ خود گواہی دیتا ہے میں ان سے راضی ہوں، جھگڑے ہوئے کچھ بھی ہوئے میں ان سے راضی ہوں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی نہیں ہے. جب قرآن نازل ہوا تب تھا، بعد میں تو وہ بگڑ گئے سبحان اللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھے بگڑنے والے ہیں. تو پھر رضی اللہ عنہم کیوں لفظ ہے؟ اللہ کا علم ازل علم ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم نے کب پیدا ہونا اور انجام کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ہم نہیں جانتے، ہم مسکین ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہمارے ساتھ، یا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے تقدیر پہلے سے لکھ دیے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انجام کیا ہونے والا صحابہ کا. اس کے باوجود بھی قرآن مجید اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، ہمارے تو یہ کافی ہے. اگر کسی کے لیے کافی نہیں تو پھر وہ جانے، اس کا کام جانے. اس لیے لازم ہے، اور یہ ہوا ہے. روافض نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن جو موجود ہے ہم نہیں اس قرآن کو مانتے، یہ قرآن جو ہے یہ حفصہ کا مصحف، مصحف حفصہ اسے کہتے ہیں، جو اصل قرآن تھا جو اس سے 3 گنا بڑا ہے، مصحف فاطمہ جسے کہتے ہیں، مصحف فاطمہ جو اس وقت امام غائب کے پاس ہے وہاں پر ہے. دنیا میں اس کو کوئی کام نہیں ہے، نہ امام کا کام ہے کوئی، دنیا بگڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، فتنے فساد دنیا میں، امام صاحب ابھی غار میں چھپے بیٹھے ہیں، اور وہ قرآن جو رہنمائی مومنوں کے لیے اور ضابطۂ حیات ہے جن میں تمام مسائل کا حل ہے، وہ قرآن بھی جو 3 گنا اس قرآن سے بڑا ہے اسی امام غائب کے پاس ہے، اور جس میں ایک بھی حرف اس قرآن سے نہیں ملتا. اللہ کے لیے مجھے بتائیں وہ کس زبان میں، عربی بھی تو نہیں ہوگا نا، عربی میں ہوتا تو ایک حرف تو مل جاتا نا. اصول کافی میں ہے کہ مصحف فاطمہ جو ہے وہ اس قرآن سے جو موجودہ قرآن 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کا ایک حرف بھی اس قرآن جیسا نہیں ہے. یقیناً پھر عربی میں تو نہیں ہوگا، وہ فارسی میں ہوگا ظاہر، کسی اور زبان میں ہوگا. عربی میں ہوتا تو ایک حرف تو ملنا چاہیے ہوتا نا، نہیں. سبحان اللہ. تو وہ خود یہ جب اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، تو اس کے ان کے پاس کیا جواب ہے؟ یہی جواب ہے کہ قرآن ہی، یہ قرآن ہی غلط ہے، ہم نہیں مانتے. پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ تقیتاً، تقیہ، تقیہ کیا ہے؟ کہ آپ نے حقیقت کے خلاف جھوٹ بولنا ہے اور چھپانا کچھ اور، بیان کچھ اور کرنا ہے. میں نہیں مانتا، دل میں نہیں مانتا، زبان سے میں مانتا ہوں، حقیقتاً نہیں مانتا، میں زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں تو جھوٹ ہوا. میرے بھائی یہ واحد مذہب ہے روافض کا جو ہے، جس میں 2 بڑی چیزیں ہیں جو ہر دین میں، مطلب ہر دین میں حرام ہے، ان کے لیے دین بن چکا ہے. ایک تقیہ، دیکھ ہندو بھی کہتا ہے جھوٹ بولنا پاپ ہے، ہندو کہتا ہے کہ نہیں جھوٹ بولنا کسی مذہب میں صحیح ہے؟ کسی دین میں بتائے مجھے، یہودیت میں، یہودی کے نزدیک بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، پاپ ہے. نصرانی بھی کہتا ہے جھوٹ بولنا جائز نہیں، حرام ہے. ہم مسلمان بھی کہتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے. ہندو بھی کہتا ہے پاپ ہے، جائز نہیں ہے. سکھ بھی کہتا ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے جھوٹ بولنا. ایسا ہے نا؟ روافض کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ حلال نہیں کہتے، جائز نہیں کہتے، کہتے دین ہے ہمارے باپ و اجداد کا، یہ دین ہے. اللہ دین سے پتہ کیا مراد، یعنی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں جھوٹ بول کر، تقیت، تقیہ کر کے. تقیہ کا نام ہی جھوٹ ہے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو شخص تقیہ کو دین سمجھتا ہو، آپ اس میں بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے بتائیں، سچ بات ہے، بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہ تقیت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، بچپن سے اس کی تربیت بھی اسی تقیہ پر ہوئی ہے، تو آپ اسے بھروسہ کیسے کریں گے؟ دوسری شادی کی ہے؟ کہتے نہیں کی. بیوی مانے گی اس کی بات؟ وہ تقیہ کرتا کہاں مانے گی؟ وہ تو پتہ ہے کہ کہتا کچھ ہے اور چھپاتا کچھ اور ہے. دوسری بات جو سب سے اس طریقے کے زناکاری ہر مذہب میں ہر دین میں حرام ہے، ان کے لیے متعہ کیا ہے؟ متعہ کے لیے حلال ہے، بلکہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرتے متعہ کر کے، نعوذ باللہ. اس لیے مذہب الروافض جو ہے یہ سب سے بڑا جو باطن مذہب ہے ان میں سے ہے. الخوارج اور روافض نے جو دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، کسی اور بدعت گروہ نے نہیں پہنچا. سب سے زیادہ نقصان دین اسلام کو جو پہنچایا ہے، یہود و نصارہ بھی نہیں پہنچایا. یہودوں کے جو نقصان ہے امت مسلمانوں پر، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جو یہود و نصارہ، جو روافض اور خوارج نے امت کو، اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، آپس میں جنگیں ہوئی صحابہ کرام کے بیچ میں، عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے جھوٹا اسلام قبول کیا اور اس نے رفض کا بیج بویا ہے، تقیتاً اس نے شروع کیا تھا، یہ اس کا دین ہے، اس سے جھگڑے کروائے سارے، اہل فتنہ شامل ہو گئے تھے. اور پوری طرح اٹھا کے دیکھ لیں آپ، خوارج نے کتنی نقصان پہنچائے. اور حدیث میں دیکھے خوارج کے تعلق سے سب سے سخت الفاظ, سب سے سخت وعید اگر کسی باطل گروہ کے لیے تو خوارج کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گالی نہیں دیتے, لیکن ان کے بارے میں خوارج کے بارے میں کیا فرمایا, جہنم کے کتے ہیں, کلاب النار. سبحان اللہ, ایک جہنمی ہے پھر جہنم انسان ہی جہنم کے کتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے فساد اور خون ریزی ان کی وجہ سے امت میں ہوئی ہے کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی. کسی ہندو, کسی کافر, کسی یہودی نصرانی نے اتنا نقصان امت کو نہیں پہنچایا ہے جتنے یہ لوگ پہنچا رہے ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ جو منہج خوارج کی سوچ رکھتے ہیں, انہوں نے امت کو کتنے نقصان پہنچایا ہے. حکمران کے خلاف بغاوت کرنا ہے, پھر خون ریزی کرنی ہے, پھر جب حکمران ہٹ جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو پھر گروہ نکل آتے مختلف. اس میں بدعتی گروہ بھی ہے, اس میں یہ ملیشیات جو ہے, یہ اصل والے لوگ یہ بھی آ جاتے ہیں جو دین کے دشمن, وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر قتل وغیرہ شروع ہو جاتی ہے, اور خون ریزی شروع ہو جاتی ہے, فساد شروع ہو جاتا ہے, اور کوئی خیر نہیں ہے. نہ اقامت الصلاح ہے, نہ دین پہ عمل ہے, نہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے, نہ نماز کا سسٹم ہے, نہ حج کا سسٹم ہے, کوئی, سب تباہ ہو جاتا ہے. ظالم قرآن نے چند لوگوں پہ ظلم کرنا ہے. اگر عقل کی بات بھی کرتے ہیں, نصوص سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جو نصوص ہیں نا صحیح بخاری مسلم کے, یہ لوگوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں جو کتاب الفتن ہے, اسے مسلم کتاب الامارہ ہے, یہ بنی امیہ کے دور میں لوگوں نے گھڑ لی ہیں اور حدیثیں مان لی ہیں. یعنی اس سے بڑا جاہل کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا جو یہ بات کرتا ہے. لیکن اگر آپ حدیثیں نہیں مانتے, تمہاری عقل کہاں گئی؟ چلو عقل اگر ہوتی نا تھوڑی سی بھی ہوتی, تو ایک ظالم ہو قرآن ہے, اس نے ظلم کرنا ہے, کتنی پہ کرے گا وہ؟ گن لیا, 10, 20, 50 پہ کرے گا نا. لیکن باقی تو خیر میں ہے نا, امن و امان قائم ہے, دین قائم ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, سب چیزیں قائم ہیں. اگر اس کو ہٹانے کے لیے, ظالم کو ہٹانے کے لیے بغاوت کر کے کسی اور اچھے کو لے کے آنا ہے, اس بغاوت میں خون ریزی ہوتی ہے اور قتل و غارت ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے, وہ اچھا بھی نہیں آ سکتا جس کو لے کے آنا چاہتے, اور خون ریزی شروع ہو جاتی ہے. اب ظلم کتنے پہ ہو رہا ہے؟ اس نے کتنے قتل کیے تھے, یہاں پہ کتنے قتل ہو رہے ہیں؟ اس وقت کتنی ضد لوٹی تھی, اب یہاں پہ کتنی ضد لوٹ رہی ہیں؟ اس وقت امن و امان, بد امنی کتنی تھی, چند لوگوں, چند گھرانے تھے, اب تو پورے ملک جو ہو تباہ ہو گیا ہے. تو عقل مندی کی بات ہے کیا؟ کیا دین نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے جہاں پر فتنہ اور فساد ہو اور زیادہ ہونے کا امکان ہو, کود پڑو وہاں پہ؟ یا ہمیں یہ سبق دیا ہے جہاں پر دو مفسد ہوں تو کم مفسدوں کو اختیار کیا جائے اور بڑے کو چھوڑ دیا جائے؟ ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ صرف کود پڑنا ہے, جو جذبات میں آپ کے فیصلہ کر کے تباہی مچانی ہے؟ یہ حکمت عملی ہے؟ یہ کہاں کی عقل ہے یہ؟ تو دین اسلام نے ہمیں ایک منہج سکھایا ہے, یہ انبیاء کا منہج اور صحابہ اور سلف کا منہج ہے, جو اس پر قائم ہے تو اللہ وہ خیر میں ہے, جو اس سے ہٹ چکا ہے نہ تو اس کی دنیا نہ اس کی آخرت ہے, تباہی ہے واللہ. دنیا میں ذلت و رسوائی ہے, اور رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عذاب علیم ہے. اس لیے عقائد کے معاملات جو ہیں, ہمارے پر یہ فرض ہے اپنے عقائد کو درست کریں, اور درست کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ صحیح عقیدہ ہے کیا, عقیدے کے اصول ہوتے کیا ہیں. ہم کیوں بار بار دروس میں عقیدہ کے درس سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال ہو گئے الحمدللہ عقیدہ کا درس مسلسل, پچھلے تقریباً 18-20 سال ہو گئے تقریباً مسلسل درس عقیدہ کے جاری الحمدللہ. باقی درس ہم ایڈ کر لیتے ہیں, لیکن یہ بیسک درس ہے, یہ تبدیل نہیں ہوا الحمدللہ, یہ پچھلے 20 سال سے جاری ہے. اللہ کا شکر ہر ہفتے میں, اللہ کا خاص فضل و کرم الحمدللہ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری اصل بنیاد یہ ہے, ہمارے اصل بنیاد عقیدہ ہے. اگر عقیدے میں ہم ان سے غلطی ہو جائے, ہم سے اگر عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھا ہے, تو باقی ہمارے عبادات کے کیا فائدہ ہے؟ خوارج ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو نماز سے حقارت کی نظر سے دیکھو گے کہ اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں. واہر سر عبداللہ عباس نے جب ان نصیحت کے لیے گئے جنگ سے پہلے, سر علی نے بھیجا ہے, جب ان سے مصحفہ کیا, کہتے ہیں کہ ہاتھ سوجے ہوئے تھے نماز پڑھ پھر سجدے, لمبے لمبے سجدے کرتے تھے, اتنے عبادت گزار تھے. تو عبادت گزار ہونا دوسرے نمبر پہ ہے, اس سے پہلے عقیدہ کیا ہے آپ کا؟ عقیدہ اصل بنیاد ہے, اس کے بعد عبادات و معاملات اس عقیدے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ عقیدہ کیسا ہے. یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ بہت اچھے نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, تو خوارج آپ سے بڑے تہجد گزاروں اور بڑے اچھے نمازی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان عبادت گزاروں میں, بزرگوں میں اور جو اہل سنت جماعت کے جو لوگ ہیں, ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ عقیدے کا فرق ہے. تو عقیدے کو درست رکھیں. درست رکھنے کے لیے جاننا لازمی کہ صحیح عقیدہ ہے کیا, اور اس کے لیے علم کے بغیر ممکن ہے کہ آپ منہج السلف اور عقیدہ السلف کو جاننا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. انما العلم بالتعلم, علم کے لیے علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدے کے اصول کیا ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے درست فرمائے, جو ہم نے کہا ہے, جو ہم نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ رکھے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.